أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. موضوع گفتگو نفس کے ساتھ مبارزہ، جہاد با نفس، نہج البلاغہ کی نگاہ میں، علی کی نگاہ میں ہے. نفس کی معرفت کے بارے میں ایک گفتگو ہوئی، عرض کی کہ نفس روح کو بھی کہتے ہیں، ذات انسان کو بھی کہتے ہیں، جسم انسان، روح جسم انسان مختلف معانی کا حامل ہے. ان میں سے ایک معنی خواہشات نفسانی، انسان کے نفس کے بے لگام خواہشات، انسان کے وہ خواہشات جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، شرعی حدود سے خارج کر دیتے ہیں، اس کو ہوائے نفس کی پیروی بھی کہتے ہیں. خواہشات نفسانی، نفس امارہ اسی کو کہتے ہیں. اور صرف اسی نفس کی مذمت ہے دین میں، نفس باقی جو نفس کے معانی ہے ان کی کوئی مذمت نہیں ہے، وہ خدا کے مخلوق ہے. نفس کی اگر مذمت ہوتی ہے صرف اسی حوالے سے ہوتی ہے کہ انسان کے نفس انسان کو بندگی کے سرحد سے نکال کر طغیان کے دائرے میں داخل کرتا ہے، سرکشی کے دائرے میں داخل کرتا ہے، مقصد تخلیق سے انسان کو دور کرتا ہے. یہی نفس باعث بنتا ہے کہ انسان شیطان کے اطاعت کرے، یہی نفس باعث بنتا ہے کہ انسان دنیا کے لیے ہر قسم کا کام، ناجائز کام انجام دے. تو نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا، مبارزہ کرنا، نفس کو شکست دینا اسلام میں مطلوب ہے، اور اس کو اسلام نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے. مولا امیر المومنین روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اصحاب پیغمبر کسی جنگ سے فارغ ہو کر آئے تو پیغمبر نے فرمایا، مرحما بقوم قضوا الجهاد الاصغر وبقي عليهم الجهاد الاكبر. پیغمبر فرماتے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں اس گروہ کو جنہوں نے جہاد اصغر کے وظیفے پر عمل کیا اور جہاد اکبر ان پر باقی ہے. اصحاب پیغمبر چونک پڑے، یا رسول اللہ کوئی بڑی جنگ آنے والی ہے، بڑی جہاد آنے والی ہے. فرمایا، جہاد اکبر جہاد النفس ہے، اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا، کیونکہ نفس انسان ایسا دشمن ہے جو دوست کے بیس میں آتا ہے، ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت انسان کو نقصان پہنچاتا ہے جب انسان غافل ہوتا ہے، اور انسان اکثر اپنے نفس کے سازشوں سے غافل رہتا ہے. اس لیے نفس کے جہاد میں، نفس کے ساتھ جنگ میں اکثر لوگوں نے شکست کھائی. اگر انسان پر شیطان غالب آ جاتا ہے تو نفس کی جنگ میں ناکام ہونے کی وجہ سے، اگر انسان پر دنیاوی مفادات غالب آ جاتے تو اسی وجہ سے. تو نفس کے ساتھ کئی نقطہ، ایک یہ ہے کہ ہمیں نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اس مقابلے میں جیتنے کی ضرورت ہے، اور کس طرح سے ہم نفس کے ساتھ مقابلے میں جیت سکتے ہیں؟ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں، ان من احب عباد اللہ عبدا اعانه اللہ علی نفسه. خطبہ نمبر 87 میں مولا فرماتے ہیں، خدا کے محبوب ترین بندوں میں سے ایک بندہ، خدا کے پسندیدہ ترین بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کی خدا مدد کرے، جس کی خدا اعانت کرے، مدد کرے تاکہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ میں نفس پر غلبہ حاصل کرے. بس محبوب ترین بندہ وہ ہے کہ خدا اس کی مدد کرتا ہے نفس امارے کے ساتھ جہاد میں. اس کے راز یہ ہے کہ انسان کے اندر نفس اور علماء اخلاق فرماتے ہیں نفس اور عقل کی خواہشات مختلف ہیں. انسان کے نفس کی خواہشات کیا ہے؟ کھانا پینا، لذتیں لینا، جنسی خواہشات، حکومت کرنے کی خواہش، مال کمانے کی خواہش، اس طرح کے بہت سے ایسے خواہشات ہیں جو نفس کے خواہشات ہیں. ہوا و ہوس نفسی ہے. اور دوسری طرف عقل کے بھی خواہشات ہیں، عقل کے بھی رجحانات ہیں، انسان کے فطرت الہی کے بھی رجحانات ہیں. وہ یہ ہے کہ انسان عدل و انصاف سے محبت کرے، اخلاقی برائیوں سے دور ہو جائے، اقدار انسانی کو اپنائے، فضائل انسانی کو اپنائے، قرب خدا حاصل کرے. تو انسان کے عقل کے کچھ خواہشات ہیں، نفس کے کچھ خواہشات ہیں، ان خواہشات میں ٹکراؤ رہتا ہے. مثال کے طور پر اگر فرض کرے کسی کی حکومت بنتی ہے اور حکومت برقرار رہتی ہے ظلم کی مدد سے، تو نفس کہتا ہے ظلم کرو، قتل عام کرو، لاکھوں کو قتل کرو، جس طرح سے تاریخ بھر کے حکمرانوں کے نفس کا یہی حکم تھا، اور بہت سے حکمرانوں نے اپنے نفس کے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اقتدار کے لیے لاکھوں کا قتل عام کیا. تو نفس کہتا ہے قتل عام کرو، حکومت بچاؤ، اقتدار بچاؤ، اپنی بادشاہت بچاؤ، عیش کرو. لیکن عقل کہتی ہے یہاں پر، فطرت الہی کہتی ہے یہاں پر کہ تم عدل و انصاف سے کام لے لو، ظلم مت کرو، ستم مت کرو، خیانت مت کرو. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ٹکراؤ ہے عقل و نفس کے درمیان. شریعت کی بات ماننا، حکم خدا ماننا بھی عقل ہے، عقل کا حکم ہے. عقل کہتی ہے خدا کی اطاعت کرو، شریعت پر عمل کرو. شریعت خود عقل کامل ہے، عقل ظاہری ہے، عقل کل ہے، عقل کی رہنمائی ہے. اسی لیے یہ ٹکراؤ رہتا ہے. فرض کر جہاں پر جھوٹ بولتا ہے وہاں پر نفس کہتا ہے جھوٹ بولو، اپنے مقاصد حاصل کرو، عقل کہتی جھوٹ مت بولو. ایسے مقامات میں آپ دیکھتے ہیں یہ مختلف فضائل انسانی میں، اقدار الہی میں، اقدار انسانی میں عقل کے خواہشات کچھ اور ہے، نفس کے خواہشات کچھ اور ہے، دونوں میں ٹکراؤ رہتا ہے. اس ٹکراؤ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی عقل و نفس ہے. نفس کے خواہشات الگ ہے، عقل کے خواہشات الگ. اگر نفس کی بھی انسان پیرو کرتا ہے، انسان پستیوں کی طرف چلا جاتا ہے، اسفل سافلین کی طرف چلا جاتا ہے. اگر عقل کی پیرو کرے، انسان بلندیوں کی طرف جاتا ہے، اعلی علیین کی طرف جاتا ہے. ان کتاب الابرار لفی علیین و ان کتاب الفجار لفی سجین. اچھے لوگوں کے نام اعمال اعلی درجہ پر ہوتا ہے، پست لوگوں کے نام اعمال پستیوں میں ہوتا ہے، جہنم کے گہرائیوں میں ہوتا ہے. تو یہ ہے بس، ان خواہشات کی وجہ عقل و نفس ہے، ان خواہشات میں ٹکراؤ ہے. اور انسان کی حقیقت کیا ہے؟ آیا عقل اس کی حقیقت ہے یا نفس ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے. دیکھیے، انسان جب عقل کی بات مان کر ظلم نہیں کرتا ہے تو کامیابی کا احساس کرتا ہے. جب نفس کی بات مان کر ظلم کرتا ہے، مقصد تو حاصل ہو گیا، پیسہ مل گیا، کھانا مل گیا، لیکن شکست کا احساس کرتا ہے. یہ خود بہترین دلیل ہے کہ انسان کی حقیقت اس کی عقلانیت ہے، عقلی پہلو ہے، ملکوتی پہلو ہے، حیوانی پہلو، نفسانی پہلو نہیں ہے. اسی لیے اگر ایک انسان نے نفس کی بات مان کر جھوٹ بولا تو اپنے آپ سے شرمندہ ہو جاتا ہے. تو اس جنگ میں انسان عام طور پر شکست کھا جاتا ہے. یہ غالباً انسان نفس کی بات مانتا ہے. شیطان نے خدا سے یہی عرض کہ خدایا، میں سب کو گمراہ کروں گا، صرف تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کروں گا. خدا نے فرمایا تم کر سکتے ہو اور میرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے ہو. تو یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے اس جنگ میں نفس کا غلبہ رہتا ہے، نفس عام طور پر غالب آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ انسان کی نفسانی خواہشات اگر انسان کے پاس نہ ہو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اگرچہ انسان کی خلقت کا، تخلیق کا اصل مقصد انسان کو انسان کامل بنانا ہے، مؤمن کامل بنانا ہے، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک سواری کی ضرورت ہے. وہ سواری نفس کے خواہشات ہے. فرض کیجیے کھانے کی خواہشات اگر نہ ہو یہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، پینے کی خواہش نہ ہو زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اگر شادی کی اور جنسی خواہشات نہ ہو نسل آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اگر نفس کی یہ خواہشات نہ ہو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اسی لیے خدا نے نفس کو اتنی طاقتور خواہشات دی تاکہ ان خواہشات کی تکمیل کے سلسلے میں مجبور ہو. یہ ایک اہم نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے نفس کی خواہشات زبردستی سے تکمیل ہو سکتے. فرض کیجئے انسان کے نشو و نما کے لیے، بڑھنے کے لیے، طاقتور ہونے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، چاہے زبردستی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے چاہے اختیار سے کھائے. زبردستی اگر اس کے اندر ڈال دیا گیا تب بھی وہ بڑھ جاتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے. پانی زبردستی اسے پلایا جائے یا شوق سے پیے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اگرچہ شوق سے جو کھاتا ہے پیتا ہے اس کا اثر بہتر رہتا ہے، لیکن اگر زبردستی اسے پانی پلایا جائے وہ زندہ رہتا ہے. اسی لیے جو بھوک ہڑتال کرتے ہیں، کھانا پینے سے اپنا آپ کو محروم کرتے ہیں، ان کو یہی کرتے ہیں، زبردستی بعض وقت کھلاتے. تو لیکن انسان انسانی فضائل کمانے کے لیے، اعلیٰ درجات کی طرف جانے کے لیے زبردستی اخلاق حسنہ، زبردستی کمالات انسانی اس کو نہیں دے سکتے. انسان اس وقت کمالات کی طرف جا سکتا ہے جب اس کے وجود کے اندر ایک ٹکراؤ ہو، خواہشات نفسانی اسے لذات کی طرف دعوت دے، پستیوں کی طرف دعوت دے، عقل اس کو بلندیوں کی طرف، عظمتوں کی طرف دعوت دے. ان دعوتوں کے کشاکش میں انسان نفس کو ٹھکرا کر عقل و خدا کی پیروی کر کے بلندیوں کی طرف جائے، اس وقت یہ انسان بنتا ہے. یعنی انسانی فضائل اور کمالات اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب مجبور نہ ہو، بے بس نہ ہو، اپنے معرفت، ارادہ، اختیار، انتخاب کے ساتھ انسان منزل کی طرف آگے بڑھے. اسی لیے اگر جس طرح سے کھانا کھانے کی طرف ہم مجبور ہیں، اسی طرح سے سچ بولنے کی طرف مجبور ہوتے، اسی طرح سے عدل و انصاف کے ساتھ رفتار کرنے کی طرف مجبور ہوتے، تو اس وقت عدل و انصاف سے ہماری انسانیت میں اضافہ نہ ہوتا، قرب خدا میں اضافہ نہ ہوتا، فضائل میں انسان میں اضافہ نہ ہوتا. گویا اس پتھر کی طرح ہے کہ جو بالکل ظلم نہیں کر سکتا ہے، اس سونا کی طرح ہے جو بالکل ظلم نہیں کر سکتا ہے. بس انسان اپنے انسانی کمالات کی طرف اس وقت آگے بڑھ سکتا ہے جب علم و معرفت کے ساتھ، ارادہ و اختیار کے ساتھ، اپنے انتخاب کے ساتھ غلط راستے کو چھوڑ دے، بہتر راستے کو انتخاب کرے. یہ ایک اہم چیز ہے. اب اس کے لیے انسان کے پاس اعلیٰ اہداف و مقاصد کی طرف جانے کے لیے جو صفات ہے وہ اس حد تک نہیں ہے کہ انسان کو مجبور کرے، لیکن مادی خواہشات، نفسانی خواہشات بہت مضبوط ہیں. اسی وجہ سے خدا نے انسان کو نفسانی خواہشات مضبوط شکل میں عطا کیا، لیکن روحانی رجحانات اتنا مضبوط نہیں ہیں، کیونکہ ان روحانی کمالات اگر اتنے مضبوط خواہشات کی شکل میں ہوتے تو وہ کمالات حاصل نہیں ہو سکتے تھے. پیغمبر کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں کسی صحابی نے جب دنیا سے جا رہا تھا خورما لا کے دے دیا، یا رسول اللہ میرے سارے خورما کو آپ اپنے دست مبارک صرف محتاج لوگوں کے درمیان بانٹے، تو پیغمبر نے قبول فرمایا. سارے خورما جو کثیر تعداد میں تھا، کثیر مقدار میں تھا، سب کو آپ نے محتاجین کے درمیان تقسیم کی. یقیناً جب رسول خدا تقسیم کرتے ہیں تو بہترین تقسیم ہوتی ہے، اس میں کوئی گڑبڑ کا امکان نہیں ہے، غلطی کا امکان نہیں ہے. اس کے باوجود آخر میں ایک خورما کا دانہ بچا جس کا کچھ حصہ خراب تھا. پیغمبر نے اس کو اٹھایا، فرمایا اگر یہ آدمی اپنے ہاتھ سے اس کو دیتا، اس کا ثواب، اس کی فضیلت زیادہ تھی ان تمام خرماؤں سے جو میں نے میرے اپنے دستہ مبارک سے دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس آدمی کے دل میں حب مال تھا, اپنے زمانے میں اپنے ہاتھ سے دے نہ سکا, مرنے کے بعد دینے کے لیے تیار ہوا. دیکھ رہے, حب مال کے عشق سے نکل کر اگر دے دے اس وقت اس کی انسانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے, کمالات میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ اسی وجہ سے جو اقدار انسانی ہے, وہ رجحانات جو عقل و شرع کے رجحانات ہے اس کو اتنا مضبوط شکل میں نہیں دیا کہ انسان مجبور ہو جائے. ایک نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے جس طرح سے مولا یہاں فرماتا ہے, خدا سے مدد حاصل کرے. اگر انسان شیطان کے ساتھ مقابلے میں, نفس کے ساتھ مقابلے میں اگر اتنا مضبوط ہوتا, اتنا مضبوط ہوتا کہ نفس کو شکست دے سکتا تھا, شیطان کو شکست دے سکتا تھا, پھر یہ انسان خود بخود مغرور ہو جاتا تھا, خدا کی طرف احتیاج کا احساس نہ کرتا, بندہ ہونے کا احساس نہ کرتا, اپنے طاقت کے نخوت میں مغرور رہتا, گھمنڈ میں مغرور رہتا, تو یہ خود انسان کی پستی کے باعث بنتا. خدا نے انسان کو یہ احساس دلائے, تم بندہ ہو, تم ہر قدم اٹھانے کے لیے میرے طرف محتاج ہو. تو خود بخود اس مبارزے میں کمزور ہونے کی وجہ سے, نفس کے ساتھ مقابلے میں کمزور ہونے کی وجہ سے ہر قدم پر انسان احساس کرتا ہے خدا کی طرف محتاج ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں, پیغمبر سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں, رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین, خدایا مجھ کو ایک لمحہ بھی اپنے اوپر نہ چھوڑنا. تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں, خدا کے محبوب ترین بندہ وہ ہے کہ نفس کے ساتھ مقابلے میں, نفس کے برخلاف خدا اس کی مدد کرے اس مقابلے میں, اس جنگ میں, اس جہاد میں. خدا کی طرف محتاج ہونا, خدا سے مدد لینا, خدا سے اعانت حاصل کرنا, خدا کی طرف سے مدد ملنا باعث بنتا ہے انسان نفس کے ساتھ مبارزے میں غالب آ جائے, ورنہ غالب نہیں آ سکتا ہے. بس دو اہم فلسفہ تھا جس کی وجہ سے انسان کے خواہشات نفسانی کو مضبوط خدا نے خلق کیا, اور انسان کے عقلی رجحانات اتنا مضبوط نہیں ہے, اتنا نہیں ہے کہ انسان کو مجبور کرے, اور دونوں انسان کے مفاد میں ہیں, دونوں انسان کے مصلحت میں ہیں. ایک کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے, دوسرے کی وجہ سے انسان خدا کی طرف احساس احتیاج کرتا ہے, ہر لمحہ خدا سے وابستہ رہتا ہے, اور روح بندگی یہی ہے. اب خدا کس طرح سے مدد کرتا ہے؟ خدا کی مدد دو قسم کے ہے, رحمانیہ اور رحیمیہ. یعنی ایک طرف ایک دفعہ خدا سب کی مدد فرماتا ہے, مؤمن کافر سب کی مدد فرماتا ہے, یہ رحمت رحمانیہ کی وجہ سے ہے. مثلا خدا نے انسان کو عقل دی ہے, عقل کے ذریعے خواہشات نفسانی پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے. انسان کے پاس عقل ہے, سوچے کہ میں نفس کی خواہشات کی تکمیل کروں, ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکوں گا, نہ دنیا میں آگے بڑھ سکوں گا, نہ حیوانیت سے نکل کر انسان بن سکوں گا, نہ قرب خدا حاصل کر سکوں گا, نہ جنت حاصل کر سکوں گا. تو عقل دینا ایک قسم کے مدد الہی ہے اس جنگ میں کہ انسان غلبہ حاصل کرے نفس کی خواہشات پر. اسی طرح سے خدا نے شریعت جو نازل کی ہے, شریعت تمام راستوں کو بتاتا ہے کس طرح سے آپ اپنے نفس پر غالب آتا ہے. اب شریعت جو خدا نے نازل کی ہے وہ بھی سارے بشر کے لیے رحمت رحمانیہ کی مصداق ہے. اسی لیے فرمائے ہدن للمتقین, قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. کن کے لیے؟ حتی کفار کی بھی ہدایت کی قرآن ہے, وہ متقی تھے؟ ہاں وہ متقی تھے. کیسا؟ انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ نہیں کیا تھا, کافر تھے لیکن فطرت پاک تھی, اسی وجہ سے قرآن کی آواز سن کر اس طرف آئے. تو خدا نے رحمت رحمانیہ کی وجہ سے بشر کی مدد کی ہے اس مبارزے میں. مثلا آخرت کا تصور, ایمان بالآخرہ باعث بنتا ہے کہ انسان اس مبارزے میں نفس کے خلاف اقدام کرے, عقل کی پیروی کرے, خدا کے حاضر و ناظر ہونے کو مد نظر رکھے, موت کو مد نظر رکھے کہ میں خدا کی نگاہوں کے سامنے ہوں. قرآن میں علم تعلم بأن اللہ یرا, تم نہیں سمجھتے ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے. تو یہ سارے اس لیے ہے کہ اس مبارزے میں جب انسان دیکھتا ہے کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے, کہ میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں اور خدا کی عقل کی پیروی کرتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے. کربلا میں مولا امام حسین کے زبانی یہ شعر منقول ہے, آپ کی طرف منسوب ہے, خدایا ترکت الخلق طرا فی ہواک و اتمت العیال لکی اراک, خدایا میں نے سب کو خلق کے چھوڑ دیا ہے تیری دیدار کے لیے, بچوں کو یتیم کیا ہے تجھ سے تیری زیارت کرنے کے لیے, اگر اپنی محبت میں مجھ کو ٹکڑا ٹکڑا کرے گا تب بھی میرے دل کسی اور کی طرف نہیں جائے گا. تو کس طریقے سے خدا مدد کرتا ہے؟ مولا امیر المومنین نے فرمایا محبوب ترین بندہ وہ ہے جس کی خدا مدد کرے اپنے نفس کے ساتھ جہاد میں. خدا مدد کیسے کرتا ہے؟ مدد کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ فرمایا مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انک ان لم تردع نفسک عن کثیر مما تحب, ایک طریقہ یہی ہے کہ آپ کے نفس, خواہشات نفسانی جو بھی ہو, آپ کے نفس امارہ جو خواہش کرے اس کے خلاف ورزی کرے, کیونکہ اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک, پیغمبر فرماتے ہیں تمہارا بدترین دشمن تمہارا وہ نفس ہے, تو پہلوؤں کے درمیان ہے. بس جب نفس بدترین دشمن ہے اس کے ہر خواہش کی خلاف ورزی کرو. علی فرماتے ہیں اگر تم اپنے نفس کو نہیں روکو گے نفس کی چاہتوں میں, نفس کی جو چاہتے ہیں اس کو انجام دو گے, پیروی کرو گے, سمت بکل احوا کفر من الضرر, تو خواہشات نفسانی تمہیں نقصانات سے دوچار کریں گے. تم پر لازم ہے نفس کو روکنا, نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. فکل نفس کا معنی امرادیان, علی خط نمبر 56 میں فرماتے ہیں اپنے نفس کو روکو, منع کرو, خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو. مولا کلمہ حکمت نمبر 298 میں فرماتے ہیں کان لی فی ما مضا اخن کان اذا بدہ امران ينظر ایہما اقرب الی الہوا فیخالفہ, مولا اپنے ایک بھائی کی بڑی تعریف کرتے ہیں. کلمات قصار نمبر 298 میں اپنے ایک بھائی کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں گزشتہ زمانے میں میرے ایک بھائی تھے, اس کی یہ صفت تھی, یہ صفت تھی, یہ صفت تھی, بڑی تعریفیں کرتے ہیں. بہت سے علماء سوچتے ہیں کہ شاید اس بھائی سے مراد پیغمبر خدا ہے یا اس بھائی سے مراد حضرت ابو ذر ہے. بہرحال مولا ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. ان تعریف میں سے ایک یہ ہے کہ میرے اس بھائی کی صفت یہ تھی کہ اگر اس کے سامنے مقصد تک پہنچنے کے دو راستہ نظر آتا تھا تو دیکھتا تھا کہ کون سا راستہ خواہشات کے خلاف ہے. یعنی اس کے سامنے مقصد تک پہنچنے کے دو راستہ نمودار ہوتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کون سا راستہ خواہشات نفس کے خلاف ہے, اس راستے کو اپناتا تھا, اور جس راستے کی طرف جانے کے لیے خواہشات نفس کہتا تھا اس راستے کو ٹھکرا دیتا تھا. اس حد تک خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا میرا بھائی تھا. خود عرض کیا مولا اس طریقے سے تعریف کرتے ایک جگہ پر. اس کے بعد یہ ہے کہ خواہشات نفس کی وجہ سے عقل کمزور ہو جاتی ہے, یہ احادیث مولا کے احادیث میں ہے. دوسری طرف سے عقل سے صحیح استفادہ کریں گے تو خواہشات پر غلبہ حاصل کر سکتے. چنانچہ عرض کیا یہاں پر غرر کے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, النفوس طلقہ, انسان کا نفس آزاد رہتا ہے, لیکن عید العقول تمسک عینتها عن النفوس, لیکن عقل کے ہاتھ نفس کے لگام کو پکڑتے ہیں کہیں نفس ہلاک نہ ہو جائے. یعنی نفس کی گرفت اور لگام عقل کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. انسان سوچے تو نفس کی پیروی نہیں کرے. ہر دیکھو نا ہر آدمی چھوٹا بڑا اگر نفس کی خواہشات کو پیروی کرے تو دل چاہے گا کام نہ کرے, حرام کھائے, پڑھائی نہ کرے, نفس کی خواہشات ہے. تو عقل کے ہاتھ میں دینا چاہیے نفس کو تاکہ نفس کی راہبری کرے. اسی طرح سے مولا فرماتے ہیں نفس کو کنٹرول کرنے کا, نفس پر غلبہ حاصل کرنے کا ایک راستہ ریاضت ہے. ریاضت وہ صوفیوں والی ریاضت نہیں ہے, ہندوؤں والی ریاضت نہیں ہے. اسلام میں ریاضت شریعت کے واجبات و محرمات اور پھر مستحبات و مکروہات کا خیال رکھنا. اب مولا فرماتے ہیں انما ہی نفسی اروضها, میں اپنے نفس کی ریاضت کراتا ہوں. اپنے نفس کی ریاضہ عربی زبان میں ورزش, جسم کے ورزش سے جسم انسان طاقتور ہو جاتا ہے, روح کے ورزش سے روح انسان طاقتور ہو جاتی ہے. بتقوا فرماتے ہیں میں اپنے نفس کی ورزش کرتا ہوں, نفس کی ریاضت کرتا ہوں. کس کے ذریعے؟ تقویٰ کے ذریعے. تقویٰ اپناؤ تو آپ اپنے نفس اور عقل کے مبارزے میں نفس پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر. نهج البلاغة میں یہ کلمہ موجود ہے تاکہ یہ نفس قیامت کے دن امن و امان کے ساتھ آ جائے. وتثبت على جوانب المزلق, اور جہاں پر پھسلنے کی جگہ ہے وہاں پر نہ پھسلے. امیر شام کو خط میں فرماتے ہیں تم کو گمراہ کرنے والا تمہارا نفس ہے. ان النفس قد اولجت کے شرن, خود خط نمبر 3 میں فرماتے ہیں امیر شام معاویہ تمہارے نفس نے تم کو برائیوں میں داخل کیا. وہ اقحمت کا غین تم کو گمراہ کر دیا. وہ اوردت کا المحالک تمہیں نابودیوں کی طرف لے گیا. وہ اوارد علیہ کا المسالک صحیح راستوں کو تمہارے لیے سخت کر کے پیش کر دیا. تمہارے نفس نے, نفس کی پیروی مت کرو. خطبہ نمبر 198 میں مولا فرماتے ہیں ان تقوی اللہ دواء دائکم, تقوی الہی اپناؤ یہ تمہارے تمام دردوں کی دوا ہے. واقعا آپ ہر آدمی اپنے گھر میں اپنے ذات میں, اگر آپ کے ذات میں مشکلات ہیں, آپ کے گھر میں مشکلات ہیں, اگر اپنے شہر میں مشکلات ہیں, اگر اپنے ملک میں مشکلات ہیں, اس کا اہم وجہ تقوی کے فقدان ہے. فرما تمہاری تمام بیماریوں کے درمان, تمہاری تمام بیماریوں کے علاج اور معالجہ اور دوائی کیا ہے؟ تقوی ہے. اس کے بعد فرماتے وہ طہور دن سے انفسکم, اپنی نفس کو نجاستوں سے پاک کرنا چاہتے ہو, نفس کو اپنی نجاستوں سے پاک کرنے کے ذریعے بھی تقوی ہے. مالک اشتر سے فرماتے مالک اشتر ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم, قرآن کی آیت کی تلاوت فرماتے ہیں مالک کے خط میں, جو معروف خط ہے مالک کے نام پر لکھا, انسان کے نفس, بے شک انسان کے نفس انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے, مگر وہ آدمی جو رحمت خدا کا مستحق, رحمت خدا اس کے شامل حال ہو جائے. فَأَمْلِكْ هَوَاكَ, اس کے بعد مولا فرماتے تم اپنے خواہشات کے مالک بن جاؤ. اسلام یہی کہتا ہے, میں نے عرض کیا شیطان کے سلسلے میں بھی, تم مالک بن جاؤ شیطان تمہارا غلام بنے گا, تم دنیا کا مالک بن جاؤ دنیا تمہارا غلام اور نوکر بنے گا. اسی طرح سے تم اپنے نفس کے اوپر مالک بن جاؤ, نفس کے خواہشات نفس کے کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہو, تمہارے کنٹرول خواہشات نفس کے ہاتھ میں نہ ہو. جیسا خواہشات نفس ہو ویسا کریں گے, تو پھر خواہشات نفس مالک ہے, آپ مملوک ہے. کل تک پاک و پاکیزہ تھا یہ آدمی, آج حکومت کے لیے ہر گناہ کرنے کے لیے تیار. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں, اقتدار کے ہاتھ میں تمہاری گرفت ہے. فَأَمْلِكْ هَوَاكَ وَشُحَّ بِنَفْسِكَ, اور کنجوسی کر اپنے نفس کے لیے, نفس کو بے خود خرچ نہ کرو. اَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ, ناجائز حرام چیزوں میں اپنے نفس کو خرچ نہ کرو, اپنی جان کو خرچ نہ کرو. فَإِنَّ الشُّحَّ بِالْأَنفُسِ الْإِنصَافُ مِنْهَا فِيمَا أَحَبَّتْ أَوْ كَرِهَتْ, کنجوسی کا مطلب یہ کہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کے ساتھ رفتار کرو, عدل و انصاف کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ سلوک کرو. جن چیزوں میں نفس شوق رکھتا ہے, جن چیزوں میں نفس شوق نہیں رکھتا ہے, دونوں حوالوں سے نفس کے ساتھ انصاف کے ساتھ سلوک کرو, نفس کو ناجائز خرچ نہ کرو. تو یہ مولا کی فرمائشات ہے کس طرح سے آپ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں. اور بھی عوامل ہے, عرض کیا خدا سے مدد مانگے, دعا کرنا, عبادت کرنا. نفس کی شناخت بہت اہم ذریعہ ہے نفس پر کنٹرول کرنے کے, ایک اہم ذریعہ نفس کی شناخت ہے. اگر آپ اپنے نفس کو پہچان لیں گے, نفس کے نقاط ضعف کو پہچان لیں گے, نفس کے قوت کو پہچان لیں گے, خامیاں کیا ہیں, خوبیاں کیا ہیں, تو پھر اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں. میں چند حدیث کے ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مولا نے غرر میں بیان فرمایا ہے, فرماتے ہیں من کرمت علیہ نفس لم یہنہا بالمعصیہ, اگر آپ بزرگوار بنیں گے, آپ اپنے نفس کی بزرگواری کے قائل ہو جائے, قائل ہو جائے کہ آپ بزرگوار ہیں, تو اس وقت اپنے نفس کو ذلیل نہیں کریں گے معصیت کے ذریعے. جو شخص اپنے نفس کو بزرگوار مانتا ہے خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرے گا, جو شخص اپنے نفس کو بزرگوار بنتا ہے, بزرگوار مانتا ہے, نفس کی عظمت کا قائل ہے, دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. جو شخص اپنے نفس کی حیثیت قائل نہیں ہے, جس آدمی کے نظر میں خود ذلیل ہے, اس کے خطرے سے کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے. ایک جگہ فرماتے مولا اسی غرر میں, نفس بزرگوار ہوتا ہے, جب بزرگوار ہے تمام مصائب نفس کے لیے قابل برداشت ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.